بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم. صدق الله العظيم. قابل قدر و قابل احترام بزرگوں, نوجوانوں, دوستوں, عزیزوں اور ساتھیوں, محترم بچوں, محترم ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں, کل ہم نے سورہ جاسیہ کا مطالعہ شروع کیا تھا. سورہ جاسیہ کی ابتدائی آیات سائنسی دلائل پر مشتمل ہیں اور آغاز کی بس تین ہی آیتوں میں ہم نے کل گویا کہ پورا وقت کا بڑا حصہ اس میں گزارا. اس میں یہ باتیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں, اس دعوت کی تصدیق کے لیے آدمی کو کہیں دور دراز جانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا آنکھ کھول کر دیکھیں تو آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی آیات بکھری پڑی ہیں اور بھری پڑی ہیں, نشانیوں کی بھرمار ہے. پھر انسان اپنی خلقت پر غور کرے تو بے انتہا اسے نشانیاں مل جائیں گی. پھر اس سے آگے جانوروں کے اجناس اور ان کے اصناف میں, ان کے رنگوں میں, ان کے قسموں میں, ان کے وظیفوں میں آدمی غور کرے تو اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں انسان کو ملیں گی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دن اور رات کے باری باری آنے اور جانے میں اس میں بھی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں. پھر آسمان سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے اتارا, یعنی یہ کہ بارش اور سورج کی جو شعائیں ہیں, ان سے انسانوں کو کیا فوائد ہوتے ہیں, ان پر ہماری گفتگو کل ختم ہوئی تھی. اور آج ایک اور نشانی کی طرف آج کی آیتوں میں اشارہ ملتا ہے, وہ ہے وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا, آج بھی دہراتا ہوں کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آیات لقوم یعقلون, یعنی اس میں بڑی نشانیاں ہی ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں, جس آیت کا بھی اختتام اس ٹکڑے کے ساتھ ہوتا ہے, وہ آیتیں بڑی اہم سائنسی حقائق پر مشتمل ہوتی ہیں. سورہ نحل سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا, آپ نے دیکھا ہوگا شہد کی مکھی کے سلسلے میں نے مختلف آپ کو دلائل دیے تھے, وہاں بھی یہ بات آتی ہے. ویسے جہاں بھی جس آیت کے اختتام پر یہ ٹکڑا ملے گا آیات لقوم یعقلون, سمجھ لیجئے کہ وہاں سائنسی دلائل اور حقائق ان آیت کے اس آیت کے اندر بہت پوشیدہ ہیں. اب یہ جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے ہواؤں کی گردش. ہوائیں کیا کام کرتی ہیں, ہواؤں کی گردش کیسے ہوتی ہے, تصریف ریح یعنی ہواؤں کی جو تصرف ہے ہواؤں کا, اور ہواؤں کا جو روٹیشن ہے, ان کے جو فورسز کا بہاؤ ہے, اس میں انسان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں, عبرت ہیں, آدمی غور کریں تو یہ سب کوئی سادہ سیدھا کام نہیں ہے, بہت ہی کمپلیکیٹڈ کمپیوٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ کا جو ماسٹر کمپیوٹر ہے, اس کے اندر ہواؤں کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا, وہ کوئی سیدھا سادہ اور عامیانہ تصور نہیں ہے. جیسے ہمارے طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے آٹھویں نویں دسویں کی کتابوں میں, کہ وہ یہ یوں ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کا جب ڈفرنس ہوتا ہے تو ایک طرف کی ہوا جو ہے وہ اس کی ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے, دوسری طرف کی ہوا کی ڈینسٹی بڑھ جاتی ہے, تو ڈینسٹی کو بیلنس کرنے کے لیے ہوا ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے. یہ بہت ایک عامیانہ تصور ہے, ورنہ ہواؤں کی گردش پر غور کریں گے تو بڑے دقیق اور بڑے عمیق علوم کے خزانے ہم کو ملتے ہیں. پہلی بات تو ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے رخ کو بڑے ہی پیچیدہ نظام کے ساتھ منسلک کیا ہے. بہت سیدھا سادہ نظام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ہوا مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے, شمال سے جنوب کی طرف چلتی ہے, ایسا نہیں ہے. بعض مانسون کی طرف یہ اشارہ ملتا ہے, اور وہ مانسون ایک مختلف وقت میں, ایک پرٹیکولر پیریڈ میں وہ مانسون جو ہے ہمیں ملتا ہے. ورنہ مانسون کے علاوہ آپ اگر غور کریں گے تو وہ ہواؤں کا جو ڈائریکشن ہے, اورینٹیشن ہے, وہ ایسا پیچیدہ ہے کہ ہر دن ایک نیا رخ ہوتا ہے, اسے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف خطوں میں، مختلف اوقات میں، مختلف بلندیوں میں ہواؤں کے ڈائریکشن کو مختلف رکھا، کبھی ایک جیسا نہیں رکھا. ایک خطے میں ہوا ساؤتھ سے نارتھ کو چلتی ہے تو دوسرے خطے میں نارتھ سے ساؤتھ کو چلتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کسی بلندی پر ہوا کا ایک ڈائریکشن رکھتا ہے تو دوسری بلندی پر ہوا کا دوسرا ڈائریکشن ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیچیدہ نظام سے تعلق رکھتا ہے. بڑا ہی کمپلیکیٹڈ کمپیوٹیشن ہے، بڑا ہی کمپلیکیٹڈ حساب ہے، اریتھمیٹک ہے، اس کے تحت ہواؤں کی گردش ہوتی ہے. ہواؤں کے چلنے میں آدمی غور کر سکتا ہے کہ ہوائیں بہت سیدھے سادھے نظام کے پابند نہیں ہیں، ہوائیں بہت پیچیدہ نظام کے پابند ہیں. اور ہوائیں چلتی ہیں تو آپ دیکھیں، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی ہوا رک جاتی ہے، کبھی ہوا تیز چلتی ہے آندھی اور طوفان بن کر، اور کبھی ہوا باد نسیم اور باد سرسر اور باد سبا بن کر چلتی ہے. کبھی ہوا خشک چلتی ہے تو کبھی ہوا مرطوب چلتی ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کا تصرف خود ہماری نگاہوں کے سامنے صبح شام اور دن رات مختلف قسم کی ہوائیں چلتے ہوئے ہم خود دیکھتے ہیں. کبھی ہوائیں بارش کو لے آتی ہیں اور کبھی ہوائیں بارش کو اڑا لے جاتی ہیں. کبھی ہوائیں فصل کو پکنے میں مددگار ہوتی ہیں اور کبھی ہواؤں کے چلنے سے فصل تباہ ہو جاتی ہے. ہواؤں کے چلنے میں، ہواؤں کے رخ میں، ہواؤں کی رطوبت میں اتنا پیچیدہ نظام ہے، ایسا کمپیوٹیشن ہے کہ انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہے. بہت سی چیزوں کا کیلکولیشن آج تک انسان نہیں کر سکا. اور ہواؤں کی جو نعمت ہے وہ تشریف الریاح، ہواؤں کی جو گردش ہے اس میں نشانی اللہ تعالی نے کہا، غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ایک خشک سمر کے دن جبکہ گرمی کا عالم ہوتا ہے، انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور پنکھے چلاتا ہے، اگر بجلی چلے جائے تو ہاتھ سے پنکھے ہلانے لگتا ہے، ان سب کے دوران اگر ایک ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا اگر چلتا ہے، شام کے وقت میں تھوڑا سا بریز اگر چلنے لگتا ہے تو انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے. غور کریں کہ یہ کتنا کمپلیکیٹڈ حساب کتاب کا پابند ہے ہوا کا یہ نظام، کہ گرمی کے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے بھیجتا ہے، اس سے انسان کو راحت فرحت ملتی ہے. تو ہواؤں کے تعلق سے غور کرتے جائیں غور کرتے جائیں تو بہت سی نئی معلومات ہم کو ملتی ہیں. ہواؤں ہی سے برف کے جمنے کا بھی نظام ہے، اور ہواؤں ہی کی وجہ سے برف کے پگھلنے کا بھی نظام منسلک ہے. ہوائیں جو چلتی ہیں وہ اتنے اہم کام انجام دیتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مثلا شہروں کے اندر دن بھر ہم جو سانس لیتے ہیں جس سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں، ہماری جو گاڑیاں چلتی ہیں جس کے نتیجے میں بے شمار جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے، تو شہر کی فضا زہر آلود ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اس کام پر لگایا، جیسے سویپرز ہوتے ہیں جو جھاڑو دے کر ہماری گلیوں کو صاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو اس کام پر لگایا. ہم سوچتے نہیں، ہم غور نہیں کرتے. ہواؤں کا یہ کام ہے کہ شہروں سے وہ زہر آلود ہواؤں کو، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہواؤں کو جنگلوں کی طرف لے چلتی ہیں، اور جنگلوں سے تازہ ہوا کو شہروں کی طرف لے آتی ہیں. کس کا یہ نظام ہے؟ کس نے اسے سکھایا؟ شہروں سے جنگلوں کی طرف زہر آلود گیسز کو لے جانا، اور تازہ آکسیجن کو جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کرنا، یہ بھی تو اسی کا کام ہے، ہواؤں کا کام. ہواؤں کے تصرف پر، ہواؤں کی گردش پر، ہواؤں کے روٹیشن پر، ونڈز کے بلو ہونے کے سسٹم پر اگر آدمی غور کریں تو حیران رہ جاتا ہے کہ ہوائیں ہمارے لیے کیا کیا خدمات انجام دیتی ہیں. ہوائیں جیسے بلو ہوتی ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی باتیں میں ہمارے طلباء کی دلچسپی کے لیے رکھ دوں گا، اور آگے انشاءاللہ اور مزید باتیں ہم کریں گے. وہ یہ کہ ہوائیں جیسے چلتی ہیں اس پر اگر آدمی غور کرے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہواؤں کے نظام کو اللہ تعالی نے کیسے پیچیدہ بنایا ہے. آپ غور کیجئے سمجھنے کے لیے، کیونکہ خواتین بھی ہمارے اجتماع میں شریک ہوتی ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس زمین کے اطراف یہ کرہ بات کو بنایا، ایٹماسفیئر کو بنایا. یعنی یہ ہے کہ ہوا کا ایک لحاف اس زمین کے اوپر اللہ تعالی نے اڑا دیا، اس کرے کے اوپر ہوا کا ایک لحاف اڑایا ہے. جب یہ کرہ گھومتا ہے، یہ زمین جب گھومتی ہے تو ہوا کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے. جو ایٹماسفیئر کے اندر، جو کرے کے اندر، کرہ باد جسے کہتے ہیں، یعنی ہوا جو ایئر کی شکل میں ہے وہ ونڈ کی شکل میں کیسے تبدیل ہوتی ہے، ایئر اور ونڈ میں فرق ہے آپ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کرے بات کو، یعنی ہوا کا جو لحاف اس زمین کے اوپر اڑا کر رکھا ہے، اس کے اندر کیسے حرکت پیدا ہوتی ہے؟ جیسے آپ مکسی کے اندر آپ کبھی جوس بھر دیتے ہیں، پانی بھر دیتے ہیں، اور اس کے اندر جب موٹر روٹیٹ ہونے لگتا ہے، جب بلیڈ حرکت کرنے لگتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پانی کے اندر جو ہے حرکت پیدا ہوتی ہے. ورنہ جب تک پانی سٹیٹک ہوتا ہے، پانی کھڑا رہتا ہے، لیکن جب اندر سے موٹر روٹیٹ ہوتا ہے اور بلیڈز کام کرنے لگتے ہیں، تب اوپر کا پانی بھی پھرنے لگتا ہے. پانی یا جوس جتنا بھرا ہوگا اتنی رفتار کم ہو جائے گی. پانی اور جوس جتنا کم آپ رکھیں گے جار کے اندر، اتنا جو ہے تیزی کے ساتھ گھومتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے میں نے کہا ویسے ہی اس کرہ بات کے بیچ میں یہ زمین ہے، جب یہ زمین گھومنے لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں اس زمین کے اطراف جو ہوا ہے وہ حرکت کرنے لگتی ہے. زمین کے اوپر کہیں زیادہ تھک لیئر ہے، موٹائی میں فرق آتا ہے، کبھی بہت زیادہ موٹا ہوا کا لیئر ہے تو کہیں ہوا کی چادر بہت پتلی ہے، ہوا کی چادر کہیں موٹی ہے تو کہیں پتلی ہے، اس کے حساب سے ہوا گویا کے گردش کرنے لگتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو تھوڑا سا جھکا دیا، 23.5 ڈگریز پر اللہ تعالیٰ نے جھکایا، جس کے نتیجے میں زمین کا ہر خطہ، زمین کا ہر اسکوائر انچ سورج کے سامنے آتا ہے اور ہر دن اس کا ٹیمپریچر بدلتا ہے. ایک دن ایک ٹیمپریچر رہنے نہیں پاتا، جیسے جیسے ٹیمپریچر بدلتا ہے تو ایک ہی وقت نارتھ پول میں ایک ٹیمپریچر، امریکہ میں ایک ٹیمپریچر، ایشیا میں ایک ٹیمپریچر، ہندوستان میں ایک ٹیمپریچر، پولار ریجن سے ایکویٹر کے ریجن تک ٹیمپریچر بدلتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہواؤں کی گردش شروع ہو جاتی ہے. ہواؤں کا ڈائریکشن گویا کہ ٹیمپریچر سے متعلق ہے، ٹیمپریچر کے بڑھنے اور گھٹنے سے ہوائیں چلتی ہیں. یہ سب آدمی سوچتا رہے، غور کرتا رہے تو دنگ ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، انگشت بدندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کمپلیکیٹڈ نظام اس نے پیدا کیا. ہواؤں کے چلنے میں ایک اور خاص نقطہ، طلبا اس پر بھی غور کریں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارتھ کرسٹ کو بنایا، زمین کی جو اوپری سطح ہے جس میں پہاڑ ہیں، مختلف شیپ کے، مختلف آلٹیٹیوڈ ہائٹس کے پہاڑ ہیں، اس کے بعد زمین ہے، سطح مرتفع، انہیں بلند زمین، پلیٹو جسے کہتے ہیں، پلینز ہیں، یہ ڈیکن پلیٹو جو ساؤتھ کا علاقہ ہے. نارتھ انڈیا میں چلے جائیں، یو پی اور بہار میں، تو تا حد نظر آپ کو پلین زمین نظر آئے گی، کہیں اونچ نہیں ہے، بل اور سلوٹ نہیں ہے، بلکہ مسطح زمین نظر آتی ہے. یہ پورا جو ٹوپوگرافی جسے ہم کہتے ہیں، زمین کی جو ٹوپوگرافی ہے، ہواؤں کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹوپوگرافی کو ایسے بنایا کہ زمین کے ہر حصے میں، ہر آبادی میں ہوا ضرور پہنچتی ہے. زمین کی آبادی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں ہوا پہنچتی نہ ہو. یہ کمپیوٹیشن، یہ کمپلیکیٹڈ سسٹم دنیا کے سائنٹسٹ مل جائیں، ان کو بے حساب کمپیوٹرز دے دیے جائیں اور ان سے کہا جائے پہاڑوں کا ڈیزائن کریں، تو ہزار برس بھی گزرنے کے بعد صرف وہ پہاڑوں کے رینج کا ڈیزائن نہیں کر پائیں گے، صرف وہ بھی نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد زمین ہے، اس کے بعد پلیٹو ہے، اس کے بعد پلین ایریاز ہیں، اس کے بعد سمندر ہیں، ان سب کا جو کمپیوٹیشن ہے، ٹوپوگرافی ہے، اتنا باریک کیلکولیشن پر مشتمل ہے کہ انسان کبھی ڈیزائن نہیں کر سکتا. آپ یہ ہرگز تصور مت کیجئے، ایلگری جو پہاڑ ہے، اس کے بعد گڈے کا جو پہاڑ ہے، اس کے بعد جواد جو ماؤنٹین رینج ہے، یہاں سے جو شروع ہوتا ہے تو یہ چلتا ہے آرکاٹ تک، یہ رینج چلتا ہے، یہ سلسلہ پہاڑوں کا چلتا ہے. اس میں جو اونچائی، بلندی اور اس میں جو اونچ نیچ ہے، یہ کوئی اتفاقی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کیلکولیٹڈ ہے. اگر ایلگری کا پہاڑ جو ہے اس سے زیادہ بلند ہو جاتا تو وانمباڑی کو ہوا نہ ملتی، اگر اس سے ایلگری کا پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کم کر دیتا تو یہاں کی آبادی کے لیے بڑی تکلیف ہو جاتی اور سرد علاقہ بن جاتا. ہر گڈے کا جو پہاڑ ہے، خود اس کی جو اونچائی ہے وہ بھی متعین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ پورا جو ڈیزائن ہے جس میں پلیٹوز ہیں، پلینز ہیں اور ماؤنٹینز ہیں، ان سب کی ٹوپوگرافی کے ڈیزائن سے ہواؤں کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے. آپ کسی پہاڑ کو آدھا کاٹ دیں، پوری دنیا کی مشنری لا کر، تو اس پورے علاقے کے اندر تباہی مچ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے بنایا ہوا، پہاڑوں کے ہائٹس کو اس نے متعین کیا، زمین کی سطح کو اس نے متعین کیا، اس سے گویا کہ ہواؤں کے چلنے کا تعلق ہے. اسی طرح ٹیمپریچر جو صبح اور شام کا ٹیمپریچر وانمباڑی میں لے لیں، تو میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں 32-34 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے دن کا تاپمان ہوگا، دن کا ٹیمپریچر ہوگا، اور رات میں 28-27 ڈگری تک جائے گا. فرق کتنا ہے؟ فرق زیادہ سے زیادہ 8-10 ڈگری کا فرق ہے. اگر یہ فرق زیادہ ہونے لگے تو رات میں وانمباڑی سے ہوا خالی ہو جائے گی، دن میں ہوا کی بھرمار ہو جائے گی. یہ ٹیمپریچر میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچر میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر حصے میں اس ٹیمپریچر کو بہت زیادہ فرق ہونے نہیں دیتا. صبح کے اور شام کے ٹیمپریچر میں تھوڑا سا ہی فرق ملے گا ان سب کے کمپلیکیٹڈ نظام پر. اور اگر تفصیل میں جائیں تو اوزون لیئر کا اس میں کمال ہوتا ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو تہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کا کام یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو زمین کی ہوا اور زمین کے پانی ٹھنڈے نہ ہو جائیں، فریز نہ ہو جائیں، اس کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا بڑا کارنامہ ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ہے. یہ پورا نظام آپ غور کرتے چلیں تو ہواؤں کے اتنے احسانات ہیں، ہواؤں کے اتنے کارنامے ہیں دنیا پر کہ ایک ایک کارنامہ پر آدمی غور کرتا رہے. آیانس کی وجہ سے اس کے اندر کیمیکل کرنٹ گویا کہ وہ کیمیکلی چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے اندر برقی توانائی ہوتی ہے، درختوں کے، پودوں کے اگنے میں آیانس کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ آیان ہوا میں ہوتے ہیں، بارش اسے گھسیٹ کر زمین پر لے آتی ہے. اس طرح سے ایک ایک پہلو پر غور کریں. پھر یہ آپ دیکھیں, ذرا آپ چلے جائیے پچے کپم کے پاس سے, جہاں بھی آپ دیکھیں ہریالی, بہت زبردست ہریالی ہوتی ہے ہر طرف. کس نے ان درختوں کو پودوں کو پیدا کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ خودرو پودے جو ہم کہتے ہیں تو آٹومیٹکلی زمین سے وہ پودے اگ گئے, ایسا نہیں ہے. ہواؤں کا یہ کام ہے, یہ کارنامہ ہے کہ ان پھولوں کے پولن گرینز کو, اس کے ریزے زیرے کو جو ہے وہاں سے نکال کر زمین کے دوسرے حصے میں منتقل کرتے ہیں. اس طرح سے دنیا کے اندر ہریالی کے بڑھانے میں بھی ہوا کا ایک کردار ہے. اس طرح آپ غور کرتے جائیں تو ہوا کا اتنا بڑا فائدہ, اتنے احسانات اور اتنے اس کے کارنامے ہیں کہ آدمی غور کرتا رہے, سوچتا رہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور ہوا کا ہر جھونکا جو آ کر گزر جاتا ہے ہمارے کان میں کھانا پوسی کر کے جاتا ہے, کہہ کر جاتا ہے کہ اللہ کی حمد بیان کرو, اللہ کی ثنا بیان کرو اس پروردگار کی جس نے مجھے مسخر کیا اور تمہارے لیے گوناگوں پہلوؤں سے, مختلف پہلوؤں سے تمہارے لیے مجھے اللہ تعالی نے مفید بنایا. یہ گویا کہ ہوا کا ہمارے لیے پیغام ہے. وہ تصریف الریاح آیات لقوم یعقلون, عقل رکھنے والوں کے لیے ہواؤں کی گردش میں بے شمار نشانیاں ہیں. آدمی غور کرتا جائے تو آدمی گن نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں صرف ہواؤں کے سلسلے میں, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جن کی ہم تلاوت کر کے تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. بالحق, بالحق کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر جو مفہوم ہے اسے ہم ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کے ذریعے سے یہ کہا گیا, ورنہ جتنی آیتوں کا ہم نے کل سے مطالعہ کیا, آسمان کا مطالعہ, آسمان کی نشانیاں کون نہیں دیکھتے, ایسٹرو فزکس کے جو فزسسٹ ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں وہ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں, لیکن مطالعہ کرتے ہیں صرف اپنی ضرورت کے لیے, اس سے آگے انہیں خدا نظر نہیں آتا. اسی طرح زمین کے بارے میں جیولوجی کے سائنٹسٹ مطالعہ کرتے ہیں, لیکن ان کو جیولوجی کے بہت سے فنون تو آتے ہیں لیکن زمین کے بنانے والے خدا کی کاریگری انہیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر ہم نے دیکھا کہ انسان کے بارے میں اناٹومی کے پڑھنے والے انسان کی ایک ایک ہڈی, ایک ایک رگ اور ایک ایک جسم کے حصے کے بارے میں پڑھتے ہیں, لیکن اسے اتنے خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا خدا اسے نظر نہیں آتا. تو بالحق کا مطلب یہ ہے کہ ان آیتوں کو, ان کائنات کے جس کو صرف پڑھنا اور سمجھنا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے جس خدا کا ہاتھ ہے, جس خدا کی کاریگری ہے, اسے سمجھنا اصل میں ان کائنات کے مطالعے کا حق ادا کرنا ہے, ورنہ اس نے حق ادا نہیں کیا. ایک سائنٹسٹ مطالعہ کرتا ہے, ایک اناٹومی کا سائنٹسٹ مطالعہ کرتا ہے, یا اسی طرح ویٹنری سائنس کا ایک انسان جو جانوروں کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے ہم سے زیادہ پڑھتا ہے, لیکن اسے رائے تو نظر آ جاتا, رائے کے پیچھے جو پہاڑ کھڑا ہے وہ نظر نہیں آتا. یہ انسان کی بڑی کم عقلی ہے, یہ اس کی بدنصیبی ہے کہ ان سب کا مطالعہ کر کے وہ اس کے حیرت انگیز راز کو تو پہچانتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ ہے, جو اس کی کاریگری ہے, اسے پہچان نہیں پاتا. فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون, اور کیا چاہیے؟ خدا تعالیٰ کا انداز دیکھیے, اور کیا چاہیے؟ پھر آخر کس بات پر, اللہ کی کس بات پر اور اللہ تعالیٰ کس نشانی پر تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ اتنی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ نے اتنی صراحت کے ساتھ بات عرض کر دی. فبأي حدیث بعد اللہ, اللہ کے بعد اور اللہ کی آیات کے بعد اور کن نشانیوں کا تمہیں انتظار ہے؟ رسول کی دعوت کے ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. اس کے بعد فرمایا, اس کے بعد تھوڑا سا حصہ بیچ میں جو ہے وہ ان مشرکین کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کی دعوت کا انکار کرتے تھے, ان کے لیے تحدید ہے, ان کے لیے انذار کا پہلو ہے. پھر ان سائن سے آیات کو لے لیا گیا تو کہا گیا ویل لکل افواک اسیم, تباہی ہے, بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹا ہے اور جو سخت گنہگار ہے, بد عمل انسان ہے, بد کردار انسان ہے, اس کے لیے تباہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یسمع آیات اللہ تتلا علیہ, اللہ کی آیات جب اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ سنتا ہے لیکن ثم یسر مستکبرا, لیکن وہ اپنے کفر پر اڑا رہتا ہے, مستکبر استکبار پر وہ جم جاتا ہے اور اس کا جھوٹا غرور اور اس کا جھوٹا پندار اسے دعوت اسلامی قبول کرنے سے روک جاتا ہے. یہ اصل میں یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کو بلند کیا تو قریش سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت بڑے رئیس, ہم تو بہت بڑے چودھری, ہم تو بہت بڑے خاندان کے لوگ ہیں, اور یہ ہمارے سامنے کا نوجوان کل کا جو اٹھا ہوا ہے, یتیم اور یسیر اور کوئی بہت زیادہ مالدار آدمی بھی نہیں ہے, ہم اس کی بات کو کیسے مان لیں, ہم اس کی اتباع کیسے کر لیں؟ گویا کہ انہیں اپنے ایگو کا مسئلہ تھا, اپنی وقار کا مسئلہ تھا, اس لیے حق بات کو وہ سننا نہیں چاہتے تھے. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی جب بات کو دیکھتا ہے تو بات کو تولتا نہیں, بات عرض کرنے والے کو تولتا ہے. یہ مناسب چیز نہیں ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی آیات کو سنتے تھے لیکن اس کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہتے تھے، چونکہ ان کا پندار، ان کا غرور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے سے روکتا تھا، ایسے سب لوگوں کے لیے کہا گیا فبشرہ بعذاب علیم، ایسے سب لوگوں کے لیے عذاب علیم کی بشارت دے دو، دردناک عذاب کی بشارت دے دو. پھر کہا جب بھی کوئی آیت اترتی ہے ہماری تو یہ لوگ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے اڑاتے ہیں، یہ ان کی محفلیں سجتی تھیں اور بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے تھے، مزے اڑاتے تھے. کیا بھائی سنا تم نے محمد اللہ علیہ وسلم پر فلاں آیت اتری، کیا مزے کی آیت ہے، غور کرو کیا قرآن کی بات ہے، اس طرح سے ٹھٹے اڑاتے تھے. صحابہ اکرام کوئی عمل کر دے تو صحابہ اکرام کو طنز کرتے، تانے دیتے، صحابہ اکرام کے عمل کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹے اڑایا کرتے تھے. تو قرآن نے کہا کہ جب ہماری کوئی آیت ان کے علم میں آتی تو اس کا وہ مذاق اڑاتے، اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت و خاری والا عذاب دیا جائے گا، ذلیل و خار کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب سے انہیں دوچار کیا جائے گا. مم ورائہم جہنم، اور ان کے پیچھے جہنم ہے. یہ بہت اندھے بن کر بگٹک بھاگے چلے جا رہے ہیں گمراہی کے راستے پر، انہیں معلوم نہیں کہ راستہ کہاں ختم ہوتا ہے. راستہ ختم ہوتا ہے سیدھے جہنم کے گڑھے میں گرنے کے بعد ختم ہوتا ہے. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا، جو کچھ دنیا میں انہوں نے کمایا وہ ہرگز آخرت میں کام نہیں آئے گا. وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے علاوہ جن جن لوگوں کو انہوں نے شفیع، کارساز، جن جن لوگوں پر ان کا اعتماد تھا کہ یہ بزرگ ہماری دامن کو بچا لیں گے، یہ بزرگ ہماری حفاظت کر لیں گے، یہ اولیاء، یہ دیوتا، یہ سارے جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ان پر جو یقین تھا کہ آخرت میں کام آئیں گے، قرآن کہتا ہے یہ سب کوئی کام نہیں آئیں گے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے. اس کے بعد کہا ھذا ھدا، یہ اصل میں ہدایت ہے. قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا رسول جو پیش کرتا ہے یہ کتاب تمہارے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، تمہیں جہنم کے راستے پر نہیں جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے کتاب آئی ہے. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجس علیم، اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہے. غور کریں تو چار پانچ آیت کے اندر عذاب کو چار مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا. ایک جگہ کہا گیا عذاب علیم، دوسری جگہ کہا گیا دوسری آیت میں عذاب عظیم، تیسری جگہ کہا گیا عذاب مہین، چوتھی جگہ کہا گیا رجس علیم. غور کیجئے قرآن کا انداز کیسے ہے. کہا گیا کہ اتنی آیتیں، اتنی نشانیاں، بے شمار نشانیاں بتانے کے باوجود جو آدمی جھوٹے پندار کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتا ہے، ایسے آدمی کی ناک رگڑی جانی چاہیے، اسے سے ذلیل و خوار کیا جانا چاہیے اور اسے عظیم تباہی سے دوچار کیا جانا چاہیے، اس کا حق ہے یہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں کہا عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب عظیم، رجز علیم، چار الفاظ کو استعمال کیا چار آیتوں کے اندر. گویا کہ کٹر مشرکین اور کافرین اور متکبرین اور بد اعمال لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ گویا کہ ان کی سزا دے گا. اور ان کی جو خصلتیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں سے یہ کہ جو آدمی جھوٹ پر یقین رکھتا ہو تو اسے سچائی پر اعتماد نہیں ہوتا اور سچی چیزوں سے اسے پیار نہیں ہوتا. تو توحید سچی بات ہے اور شرک سراسر جھوٹ ہے، لیکن جو مشرکین ہوتے ہیں انہیں توحید سے چڑ ہوتی ہے، توحید سے نفرت ہوتی ہے. پھر دوسری چیز ہے کہ جو آدمی بد عمل ہوتا ہے وہ توحید کی طرف نہیں آنا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کی جو بندشیں ہیں اسلام کے اندر وہ اسے ناگوار گزرتی ہیں، وہ بے قید آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، جھوٹے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور گنہگار اور بد عمل لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور مستقبرین کے لیے جہنم ہے، جو تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ایسے سب لوگوں کے لیے جہنم. یہ لوگوں کی کیٹیگری گنا کر اللہ نے کہا کہ ان کو عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب علیم اور رجز علیم کی سزا دی جائے گی. پھر وہی آیتیں شروع ہوتی ہیں جن کی سائنسی تشریح آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اور نشانی یہ ہے اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں تمہاری کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا فضل، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر زندگی بسر کیا کرو. کتنی پیاری آیت ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیسی عظیم مخلوق کو مسخر کیا. غور کرو دنیا کے اندر اس کرے کے اندر سب سے بڑا حصہ پانی کا حصہ ہے، 3/4 یعنی 71-72% موٹا موٹا حساب اگر آپ سمجھنا چاہیں تو گویا کہ 75% حصہ پانی کا حصہ ہے دنیا اس کرے کے اوپر. اور اس پورے بڑے علاقے کے اندر آدمی جب اتر جاتا ہے تو زمین میں تو آدمی کے لیے نشانات ہیں، اتار اور چڑھاؤ ہے, کہیں پہاڑ ہے, کہیں دریا ہے, کہیں اس کے لیے درخت اور جنگل ہے, کچھ راستے معلوم ہوتے ہیں, لیکن محیط سمندر کے اندر آدمی جب چلا جاتا ہے اور پرشور موجیں اسے تھپیڑے دینے لگتی ہیں تو اسے پتا نہیں چلتا کہ کس رخ میں وہ چلا جا رہا ہے, شمال کی جانب ہے, جنوب کی جانب ہے, کس جانب وہ جا رہا ہے, کہاں اسے جانا ہے, کتنی دوری ابھی باقی ہے, کچھ پتا نہیں چلتا آدمی جب سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. ایسے سمندر کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کیا. غور کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو کیسے تمہارے تابع کر دیا, اور انسان اس پر کشتی چلاتا ہے بڑے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ ایسی کشتی چلاتا ہے جیسے وہ زمین پر روڈ پر اپنا کار لے کر جا رہا ہے, پورے اطمینان کے ساتھ سمندر کے سینے کو چاک کرتی ہوئی وہ کشتیاں چلی جاتی ہیں, اور ایک منزل سے دوسری منزل تک, ایک مقام سے دوسرے مقام تک وہ جہاز چلتے رہتے ہیں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں. آدمی اگر غور کرے تو اس سمندر کو بھی اللہ نے کیسے مسخر کیا. سمندر صرف سمندر کا یہ مسخر کرنا نہیں ہے, سمندر کے ساتھ ہواؤں کے نظام, سورج کا نظام, چاند اور تارے, ان سب کا نظام منسلک ہے. اور آدمی جب سفر پر نکلتا ہے تو ہواؤں کے ڈائریکشن کا وہ محتاج ہوتا ہے. ہوا اور سمندر دونوں مل کر اسے چلاتے ہیں, اس کو اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر بغاوت کر دے تو آدمی کی نیا ڈوب جاتی ہے. اسی طرح سورج, چاند اور ستارے سے منزل کا پتہ لگایا جاتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی اگر غائب ہو جائے تو انسان کے لیے رہنمائی حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کشتیاں جو بنانے کا فن سکھایا, یہ بھی حیرت انگیز فن ہے. ہمارے طلبا کو ان سب میدانوں میں جانا چاہیے. جاتے نہیں ہمارے طلبا, لے دے کر پھر وہی انجینئرنگ میں سول, میکینیکل یا کمپیوٹر. اس کے علاوہ ہمارے طلبا کے پاس دنیا میں علوم کے لائن معلوم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو, حالانکہ نیویگیشن انجینئرنگ اور اس کے بعد اوشنالوجی, یہ ایسے علوم ہیں سائنس کے جن کے لیے آئندہ میں مستقبل ہے, اور مستقبل میں جن کے لیے بڑے روشن امکانات موجود ہیں. اوشنالوجی کی تعلیم نہیں حاصل کرتے ہمارے طلبا, نیویگیشن انجینئرنگ کا آپ پڑھیں تو ان سب میں جو ہے انسانوں کے لیے اور آئندہ کے مستقبل کے لیے گویا کے امکانات موجود ہیں. آپ اگر دیکھیں کشتی بنانے کا جو فن ہے, یہ بھی حیرت انگیز فن ہے. لا آف بائنسی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایجاد کیا اور انسانوں کو سمجھایا کہ جب تک کشتی کو بائنسی کے لا پر نہ بنایا جائے گا کشتی ڈوب جائے گی. ایک سوئی, معمولی سوئی جسے ہم تلپا سوئی کہتے ہیں, معمولی سوئی کو پانی میں چھوڑیے وہ سوئی ڈوب جاتی ہے, لوہے کا معمولی سا تن کا ڈوب جاتا ہے, لیکن منوں اور ٹنوں لوہے کو لے کر جہاز چلتا ہے ڈوبتا نہیں. کیا کمال ہے, من اور ٹن, کئی ٹن لوہا آپ لاد دیجئے لیکن وہ کشتی ڈوبتی نہیں, وہ جہاز ڈوبتا نہیں, ایک سوئی ڈوب جاتا ہے پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ لا آف بائنسی کے تحت انسان جب کشتی کو بناتا ہے تو کشتی اتنا لوڈ لے کر بھی ڈوبتی نہیں, وہ جہاز بڑے اطمینان کے ساتھ چلتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. پھر نیویگیشن انجینئرنگ میں آج کل یہ ساری چیزیں ایجاد ہوئی کہ سمندر کو اللہ نے مسخر کیا تو انسان اسے کیسے استعمال کرتا ہے, موجوں کا پتہ لگا لیتا ہے کہ آئندہ کتنی دوری پر طوفان آنے والا ہے, کہاں ڈپریشن ہے اس کا اندازہ انسان لگا لیتا ہے ریڈر سسٹم سے, اس کے حساب سے اس کی کشتی چلتی ہے. زیر آب بڑی بڑی چٹانیں آتی ہیں, سمندر کے نیچے بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں, کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ان پہاڑوں سے ٹکرا کر اس کی کشتی جو ہے تباہ ہو جائے, جہاز ڈوب جائے, ہو سکتا ہے, لیکن انسان ریڈر سسٹم سے پتہ لگا لیتا ہے کہ کتنے کلو میٹر کی دوری پر کہاں پہاڑ ہے, زیر آب پہاڑ, اور پہاڑ کا آلٹیٹیوڈ کا ہے, اور کشتی اگر وہاں سے جائے تو کشتی کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں, انسان اس کا بھی حساب لگا لیتا ہے. اور اگر سمجھیے کہ بہت زبردست طوفان ہے اور بادل گھرے ہوئے ہیں, سامنے سے کیا جہاز آ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا, لیکن نیویگیشن انجینئرنگ میں ان سب چیزوں کا پتہ لگا لیا جاتا ہے ریڈر سسٹم سے کہ کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر کون سا جہاز کس رخ میں آ رہا ہے اور جانے والے جہاز کو کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے. مسخر کیا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو. سمندر میں انسان کتنے بڑے عجیب و غریب کارنامے انجام دیتا ہے, اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ان سارے سائنس کو ایک لخت فیل کر دیتا ہے اور انسان اپنے سارے کمپیوٹیشن کے باوجود بہت بڑا سے بڑا جہاز بنا لے اور دنیا کا عظیم ترین جہاز بھی بنا لے تو جہاز ڈوب جاتا ہے, ایسے گویا کہ بتیشا بیٹھ جاتا ہے. معمولی ایک پتھر کا ٹکڑا کسی پانی کے اندر بیٹھ جاتا ہے گلاس کے اندر, اس طرح سے گویا کہ بڑے بڑے جہاز بھی جو ہے ڈوب جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تو انسان کشتی پر سوار ہو کر سمندر کو چیرتے ہوئے چلا جاتا ہے. پھر انسان جو جہاز بناتا ہے, مجھے تو جہاز میں سفر کرنے کا موقع نہیں ہوا, جن لوگوں کو پانی کے جہاز میں سفر کرنے کا موقع ہوا وہ جانتے ہوں گے کہ جہاز ایسا نہیں ہے جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں مدراس کے ساحل وغیرہ میں چھوٹے سے جو ہے جہاز ہیں جس میں مچھلی پکڑنے کے لیے چلے جا رہے ہیں ملاح لوگ, ایسا نہیں ہے. جہاز کے بارے میں ہے کہ اتنے بڑے بڑے جہاز بنتے ہیں کہ جہاز کے اندر ایک جہاں آباد ہے, ایک دنیا آباد ہے, اس کے اندر وہاں پارک ہوتے ہیں جہاز کے اندر, جہاز کے اندر باغات ہوتے ہیں, جہاز کے اندر پلے گراؤنڈز ہوتے ہیں, ہوٹلز ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. ایسا جہاز انسان بنانے پر قادر ہے؟ کس نے یہ سارے فنون سکھائے اور یہ سمندر کو کس نے انسان کے لیے مسخر کیا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے گویا کے فضل ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ورزقناہم من الطیبات, کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے, ولی تب تغم من فضلہ, کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں اور رزق تلاش کرتا ہے انسان. سمندر سے آدمی مچھلی پکڑتا ہے, اور فشنگ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. اس انڈسٹری میں مسلمان نہیں, بہت کم ہیں, اور فشنگ انڈسٹری کے ایک حیرت انگیز داستان ہے, آپ پڑھیں. اگر آپ منگلور چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں تو جہاں فشنگ انڈسٹری ہے بہت زبردست ہے, وہاں مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں, ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. آدمی جا کر غور کرے, دیکھے تو اس کی عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک ایک کشتی جاتی ہے, اور سفر کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں, اور جاتے ہیں وہ سفر پر 8 دن کے لیے. 8 دن تک کا راشن لے کر وہ جاتے ہیں, اور 8 دن تک سمندر میں ٹہراؤ کرتے ہیں, اور مختلف جگہ سے مچھلیاں پکڑ کر لاتے ہیں, اور ایک ایک کشتی میں کم از کم 4-4 ٹن 5-5 ٹن مچھلی لاتے ہیں, اور روزانہ 100-100 کشتیاں جو ہیں ساحل پر لنگر انداز ہوتی ہیں. منگلور کے ساحل پر, ملپے کے ساحل پر, مختلف علاقوں کے ساحل پر 100-100 کشتیاں روزانہ لنگر انداز ہوتی ہیں, اور ایک کشتی میں 3-4 ٹن مچھلی. تو روزانہ کتنے ٹن مچھلیاں ہو گئی؟ 400-500 ٹن مچھلیاں. ایسے سال کے 365 دن لوگ مچھلیاں لاتے رہتے ہیں, لیکن روزانہ 100-100 کشتیاں جو ہیں ساحل پر لنگر انداز ہوتی ہیں. منگلور کے ساحل پر, ملپے کے ساحل پر, مختلف علاقوں کے ساحل پر 100-100 کشتیاں روزانہ لنگر انداز ہوتی ہیں, اور ایک کشتی میں 3-4 ٹن مچھلی. تو روزانہ کتنے ٹن مچھلیاں ہو گئی؟ 400-500 ٹن مچھلیاں. ایسے سال کے 365 دن لوگ مچھلیاں لاتے رہتے ہیں, لیکن مچھلیاں کم نہیں ہوتی, خوراک کم نہیں ہوتا, ایکسپورٹ کم نہیں ہوتا, کچھ کم نہیں ہوتا. اتنی مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا کہ روزانہ انسان ٹنوں کے حساب سے مچھلیوں کو پکڑتا ہے, لیکن اس کے باوجود مچھلیاں سمندر کے اندر آتی رہتی ہیں. سے تم رزق تلاش کرو, پھر آدمی اس کے اندر سے ہیرے, موتی, مونگے, قیمتی پتھر چن کر لے آتا ہے, وہ بھی اس کے لیے فائدے کی چیز ہے. پھر سمندر کے اندر سے آدمی تیل نکال کر لاتا ہے, یہ بھی اس کے فائدے کی چیز ہے. پھر مچھلیوں کے اندر سے بہت سے تیل نکلتے ہیں, وہ تیل بھی لے آتا ہے. پیٹرولیم پروڈکٹ بھی سمندر کے اندر سے لے آتا ہے. اور پھر پاور جنریشن, آج ایک ایسا زمانہ ہے کہ موجوں کے اندر جو قوت ہے, ان قوت سے پاور جنریشن کی بات چل رہی ہے. تبھی تو پاور جنریشن نہیں ہوا. انشاءاللہ آئندہ 10 سالوں کے اندر آپ خود پڑھیں گے کہ پاور جنریشن میں ان موجوں کے ذریعے سے بھی انسان جو ہے قوت کو دریافت کرے گا اور الیکٹریسٹی پیدا کر لے گا ان موجوں کے ذریعے سے. یہ سب گویا کے فائدے ہیں سمندر کے. سمندر کے اتنے فائدے ہیں, آدمی غور کرتا رہے, سوچتا رہے, پڑھتا رہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن سمندر کے کمالات آدمی گن نہیں سکتا. اس کے بعد کہا وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں سب مسخر کر دیے تمہارے لیے. صرف سمندر کو نہیں, آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں اللہ نے تمہارے لیے مسخر کی. مسخر کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہارے تابع کر دیا, تم چاہے تو جیسے چاہے کام لو. جیسے بیل, بکری, اونٹ, جانور ہے, آگ, پانی, مٹی, تیل, آدمی جیسے چاہے استعمال کرے. مٹی کو جیسے چاہے مولڈ کر سکتا ہے, پانی کو جیسے چاہے بہا سکتا ہے. تو یہ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے کنٹرول میں دے دیا, تم جیسے چاہے سرف کرو, استعمال کرو. مسخر کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایسے قانون کا پابند بنایا کہ اس قانون کے تحت وہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اگر اس قانون کے پابند نہ ہوتے تو تم کو فائدہ نہیں ملتا تھا. مثلا سورج, سورج کو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو ہم استعمال نہیں کر سکتے, اپنی ضرورت کے حساب سے استعمال نہیں کر سکتے, لیکن اسے ایسے قانون کا پابند بنا دیا کہ اس کی گردش ایسی ہوتی ہے کہ اس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. سورج ہے, چاند ہے, تارے ہیں, ہوا ہے, یہ ساری چیزوں کو اللہ نے مسخر کیا. تو مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے حوالے کر دی, جیسے چاہے تم تصرف کرو, اور بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے ایک قانون, ایک ضابطے کا پابند بنا دیا. تو کہا کہ غور کرو, وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیع امن ہو, اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان جتنی چیزیں وہ سب تمہارے لیے مسخر کر دیں. ان نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. ایک جگہ, اس جگہ ایک اور نقطہ بھی ہے. ہم نے جو کل سے جن آیتوں کی تلاوت کی, آپ غور کرتے آئیے, کہیں کہا ہے ان نفی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, کہا کہیں کہا گیا ان فی ذلک لآیات لقومی یوقنون، کہیں کہا گیا ان فی ذلک لآیات لقومی یعقلون، یہاں کہا گیا لقومی یتفکرون. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومن جو یقین رکھتا ہے وہ عقل والا بھی ہوتا ہے اور غور و فکر کرنے والا بھی ہوتا ہے. لیکن کاش ایسا ہی ہوتا، آج ایسا نہیں ہے. غور و فکر کرنے والے الگ لوگ ہیں، ایمان لانے والے الگ لوگ ہیں. جبکہ قرآن کا یہ گویا کہ کلیم ہے اور قرآن کی یہ تعلیم ہے کہ مومنین کے لیے آیاتی یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں، عقل والوں کے لیے نشانیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو یقین رکھتا ہے وہ عقل والا بھی ہوتا ہے اور غور و فکر کرنے والا بھی ہوتا ہے. تو یہاں تک گویا کہ پوری باتیں سائنسی دلائل پر مشتمل توحید کی دعوت تھی، اور اس دعوت کے بیچوں بیچ ایک نقطہ آ گیا کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، ان جو مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. وہ مختصر بات آ گئی تھی. اب مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم نے دعوت کا فریضہ انجام دیا. سوچئے، غور کیجئے، ہم نہیں کر پاتے یہ سب. صحابہ اکرام پر یہ بات صادق آتی ہے، ہم کہاں ہم نے یہ فریضہ انجام دیا کہ لوگوں کو ہم کائنات کی باتیں بتا کر، آسمان کی باتیں، زمین کی باتیں، ہواؤں کی باتیں لوگوں کو بتا بتا کر، سمجھا سمجھا کر کہاں ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسلام کی دعوت تو لوگوں کے سامنے وہی کچھ بنیادی چیزیں جو اسلام میں جس کی زیادہ اہمیت ہے اسی پر ہمارا اصرار ہے، اور پھر اسلام کی غلط تصویر اس وقت دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے. کاش ہم اس طریقے سے دعوت کا یہ اسلوب، قرآن کا یہ اسلوب جو دلوں کو چھوتا ہے، جو عقل و فکر کو گویا کہ اس کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے اور دلوں کے اندر ایک قسم کی بیداری پیدا کرتا ہے تاکہ خدا سے انسان قریب ہو جائے، ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے. یہ طریقہ اپنانے کے باوجود جو لوگ کفر کا پر اڑے رہتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے درگزر سے کام لیں، صرف نظر سے کام لیں، جو اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو لوگ نہیں آتے، ان کے معاملے میں مسلمانوں کا یہ رویہ ہو کہ درگزر سے کام لیں، صرف نظر کریں. اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود جن لوگوں کو توفیق نہیں ملی، اور جن لوگوں کی آنکھیں کھلی نہیں، جن کے دل کھلے نہیں، اور جو دنیا میں ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر خدا واحد کے دروازے پر آ کر نہیں پہنچے، ایسے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ اختیار کرو، صرف نظر کرو اور ان سے آپ درگزر سے کام لیتے رہو. انہی خدا تعالیٰ کے بڑے بڑے دن جس میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا قوموں سے، ان کی برے کرتوت کے نتیجے میں پاداش میں ان کو ڈبو دیا، وہ دن آنے تک انتظار کرنا پڑے گا، اور ان لوگوں سے صرف نظر تم کر کر آگے بڑھو. پھر کہا گیا من عامل صالحن فلی نفسی، ایک اصول ہے، کلیہ ہے، اسلام کا ایک پرنسپل ہے، من عامل صالحن فلی نفسی، جو کوئی نیکی کا رویہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کوئی آدمی مومن بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، نیک بنتا ہے، اچھا بن جاتا ہے، تو ذرا برابر فائدہ نہ اللہ تعالیٰ کو ہوگا، نہ ان بندوں کو ہوگا جن کے طفیل سے آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، نہیں، بلکہ فائدہ تو اس آدمی کو ہوگا جو وہ کام کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے ان بندوں کو بھی جن کے ہاتھوں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. ورنہ من عامل صالحا فلنفسه، جو عمل صالح اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا. اور کہا ومن اساء فعلیہ، اور جو برائی اختیار کرے گا اس کا وبال اس پر ہوگا، اس کا نقصان کسی اور کو نہیں ہوگا. کوئی آدمی کفر کا رویہ اختیار کرتا ہے تو زمین پھٹ نہیں جائے گی، آسمان ٹوٹ کر نہیں گر جائے گا، دنیا کا سارا نور ختم نہیں ہو جائے گا، تمہاری زندگی کے اندر بربادی آئے گی، نقصان تم کو ہوگا جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے، جو برے کام کریں گے. ومن اساء، جو برائی کا رویہ اختیار کریں گے، فعلیہ، اس کا وبال ان پر ہے. ثم الی ربکم ترجعون، یاد رکھو کہ سب کو، تم سب کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے. یہ گویا کہ یہاں تک دوسرا موضوع تھا، وہ گویا کہ آیات کا انکار کرنے والوں کو تحدید اور ان کو انذار تھا. اب اس کے بعد ایک اور موضوع شروع ہوتا ہے، وہ مسئلہ قیادت، قیادت کا مسئلہ. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حروف مقطعات سے شروع ہونے والی جتنی صورتیں قرآن میں، جتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، ان سب صورتوں میں قرآن کا غلبہ، اسلام کا غلبہ، حضور کا غلبہ، اس میں یہ بات، یہ بشارت ملتی ہے. اب یہاں یہ بات آتی ہے، پچھلی صورت میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے بلندی عطا کی، فرعون کو ہم نے ڈبو دیا، اور بنی اسرائیل کو ہم نے چنا اپنے علم کی بنیاد پر. ان کی کمزوریوں کو بھی ہم جانتے تھے، ان کی خوبیوں کو بھی جانتے تھے، ہم نے ان کو چنا. بات وہاں ختم ہو گئی. اب اس کا کنٹینیویشن ہے، چونکہ یہ جوڑا ہے، مسنہ یہ صورت ہے، اس بات کو آگے یہاں بڑھایا گیا. کہا ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین. کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو، واقعہ یہ ہے کہ ہم نے کتاب عطا کی. بنی اسرائیل کو جو نعمتیں دی گئیں, مسئلہ قیادت ہے, یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے منصب پر جو فائز کیا تھا, اب وہ اس قابل نہیں کہ وہ دنیا کی امامت کریں, اب ہم ان کو یہاں سے ہٹاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی امت کو, صحابہ اکرام کو اور اس کے بعد آنے والی امت کو اس منصب پر ہم کھڑا کر رہے ہیں. یہ ہے مسئلہ قیادت ان آیات میں. تو کہا کہ ہم نے پہلے تو بنی اسرائیل کا انتخاب کیا اپنے علم کی بنیاد پر, اور ان کے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں کہ گزشتہ صورت میں آ گئی ہے. اب یہ بات آئی ہے کہ ہم نے ان کو کتاب عطا کی, تورات اللہ تعالی نے اس قوم کو دیا, انجیل اس قوم کو دیا, زبور اس قوم کو دیا, کئی کتابیں اللہ تعالی نے اس قوم کو عطا کی, والحکمہ اللہ تعالی نے حکومتیں عطا کی. حکم سے مراد حکمت بھی ہے, حکمت بھی اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دی, انٹیلیجنس بھی اللہ تعالی نے دیا اور ان کو بڑی بڑی حکومتیں دی. خاص کر حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو سلطنت بنی اسرائیل کی تھی وہ عظیم الشان سلطنت تھی. کہا کہ یہ ہماری نعمت تھی. والنبوتہ, اور بنی اسرائیل کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ پے در پے ان کے اندر انبیاء کا سلسلہ چلا اور نبیوں کا سلسلہ لگاتار چلتا رہا, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی. ورزقناہم من الطیبات, اور ہم نے ان کو طیبات میں سے, پاک چیزوں میں سے رزق دیا. ان کو کیسے کیسے رزق ملے پتہ نہیں. بنی اسرائیل جب غلامی کرتی تھی مصر کے اندر فرعون کی, تو ان کو مزدوری لینے کے بعد دو وقت کی روٹی بھی صحیح طور سے میسر نہیں آتی تھی, لیکن اللہ تعالی نے جب ان کو سمندر پار کرایا تو وہاں سے انہیں رزق طیب ملنا شروع ہوا. من و سلوا اللہ تعالی نے اتارا, بغیر کسی محنت کے ان کو بٹیر ملتے تھے, ان کو آئس ملتے تھے, مختلف چیزیں کھانے کے لیے ملتی تھی. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو جب کہا, جب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وقت آئیہ وفوم یہ وادسیہ وبس علیہ, جب انہوں نے مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے, ہم کو ککڑی چاہیے, ہم کو مسور کی دال چاہیے, ہم کو پیاز چاہیے, ہم کو لہسن چاہیے, تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا دروازہ کھولا. فلسطین جب فتح ہوا تو فلسطین تو بہت زرقی زراخہ, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وافر مقدار میں روزی روٹی عطا کی. تو یہ کہا کہ ورزقناہم من الطیبات, ہم نے ان کو پاکیزہ ترین چیزوں میں سے رزق عطا کیا. وفضلناہم علی العالمین, اور ہم نے ان کو دنیا جہاں والوں پر فضیلت عطا کی, دنیا کی قوموں میں انہیں لیڈرشپ کا مرتبہ عطا کیا, انہیں قیادت کا مرتبہ عطا کیا. لیکن ان کی قیادت کیسے چھن گئی, ان کے ہاتھ سے قیادت کیسے چلی گئی, اس میں امت کے لیے سبق ہے, ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہٹانے کے بعد ہم کو امامت کا مرتبہ عطا کیا, ہم کو دنیا کا لیڈر بنایا, لیکن ہم بھی بنی اسرائیل کے رویے پر جب چلنے لگے تو جس طرح سے بنی اسرائیل سے لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا, شاید ہمارا بھی وہی انجام ہوا یا ہونے والا ہے, آپ غور کریں. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں دے کر ان کو قیادت کا منصب عطا کیا. وآتیناہم بینات من الامر, اور دین کی ہم نے واضح تعلیمات ان کو عطا کی تھی, دین میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, حلال کیا حرام کیا, صحیح کیا فرض کیا, سنت کیا نفل کیا, ان ساری چیزوں کو ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا تھا. وآتیناہم بینات من الامر, دین کے معاملے میں ہم نے ان کو واضح نشانیاں دی تھیں, لیکن کیا کیا ان بد نصیبوں نے, ان بد نصیبوں نے کیا, فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم, علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا, دھڑے بندیاں کی, گروہ بندیاں کی, تفرقے کا شکار ہو گئے. جب انہوں نے تفرقہ پیدا کیا, جب ان کے اندر پھوٹ پڑا, تو ان سے قیادت چھن گئی. قیادت سالمیت کے ساتھ منحصر ہے, سالم امت ہو, متحد امت ہو, تو ان کی قیادت دنیا میں چلتی ہے. بکھری ہوئی امت, پارا پارا اور منتشر امت دنیا میں کیا خاک قیادت کرے گی. آج آپ دیکھیں مغرب کے ہاتھ میں قیادت ہے, ان کے اندر کتنا اتحاد ہے. عراق پر جب حملہ ہوا تو مغرب کے سارے ممالک کا اتفاق تھا کہ عراق پر حملہ ہونا چاہیے. تھوڑے بہت جو اختلافات ہوئے وہ اختلاف عراق پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اس پر نہیں تھا, وہ اصل میں اختلاف تھا پاؤنڈ کا اور ڈالر کا, یا ڈالر کا اور یورو کا تھا ان کا مسئلہ تھا, کہ چونکہ کرنسی عراق کے آئل کی سارے پیسے جو ہے وہ فرانس کے بینک میں رکھے ہوئے تھے, اور فرانس میں جو کرنسی اس وقت رائج ہے وہ یورو ہے, یورو اور ڈالر کی لڑائی میں تھوڑا سا اختلاف ہوا. ورنہ عراق کو پاش پاش کیا جائے, عراق کے صدر کو زبردست سبق سکھایا جائے, اس میں اختلاف نہیں تھا. اختلاف جب ہوتا ہے تب ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے دنیا میں, یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری فتذهب ریحکم, تمہاری ہوا نکل جائے گی, تم ہلکے پڑ جاؤ گے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی, علم عطا کیا, دولت عطا کی, سلطنتیں عطا کی, کتاب عطا کی, سب کچھ. لیکن فما اختلفوا, جب انہوں نے اختلاف کیا, کب؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اختلاف ایک الگ چیز ہے, آدمی کو معلوم نہیں اختلاف کرتا یہ اور بات ہے. علم آنے کے بعد بھی آدمی سمجھنے کے لیے اختلاف کرے فلاں آیت کی تشریح کیا ہے، فلاں حدیث کا مفہوم کیا ہے، ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جس میں آدمی سمجھنے سمجھانے کے لیے اختلاف کرتا ہے، ایک اختلاف وہ ہے جو ہٹ درمی کی وجہ سے کرتا ہے، حسد کی وجہ سے کرتا ہے، دوسرے کو لتھاڑنے اور پچھاڑنے کی نیت سے کرتا ہے، تو یہ اختلاف مذموم ہے، یہ اختلاف ملعون ہے، اور اسی اختلاف کے اندر وہ مبتلا ہے۔ قرآن نے کہا بغیم بینہم، زدم زدہ کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی وجہ سے، ایک دوسرے کی مخالفت میں آ کر جب انہوں نے اختلاف کیا۔ نوٹ کریں، ہر جگہ سورہ شورا میں بھی ہے، جب بھی یہ آیت آئے گی فمختلف، اس کے بعد اتوئے چھوٹا سا آئے گا، تھوڑا سا آپ سانس لیں، بغیم بینہم کا ٹکڑا آئے گا بنی اسرائیل کے ساتھ، گویا انہوں نے جو اختلاف کیا وہ علمی اختلاف نہیں تھا، وہ انٹلیکچوئل لیول کے ڈسکشن پر نہیں تھا ان کا اختلاف، ان کا اختلاف تھا حسد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر، قوموں اور قبیلوں میں وہ بٹ گئے، حلقے ان کے الگ بن گئے، جھنڈے ان کے الگ بن گئے، گروہ بن گیا ان کے الگ الگ ہو گئے، وہ پوری امت فرقوں میں جب بٹ گئی۔ بقیم بینہم ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو جب انہوں نے اختلاف کیا، اس لیے اللہ تعالی نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑو، ولا تفرقوا، تفرقے کا شکار نہ ہو۔ ایک اور جگہ کہا ولا تفرقوا کالذین اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، ان لوگوں کی طرح تفرقہ نہ اختیار کرو جن کو علم آنے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا۔ کون؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل نے اختلاف کیا تو ان کی قیادت ختم ہو گئی، تم بھی اگر اختلاف کرو گے تو تمہاری قیادت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قیادت ختم کی، دنیا میں ان کا ان سے امامت چھین لی، ثم جعلناک علی شریعہ، اللہ کے رسول اب ہم نے آپ کو ایک واضح شاہراہ پر قائم کر دیا، ایک شریعت کی حامل امت ہم نے آپ کو بنا دیا، من الامر دین کے معاملے میں ہم ایک نئی شریعت ہم تم کو دیتے ہیں، فتبعها ولا تتبع اهوى الذین لا يعلمون، آپ اس دین کی پیروی کریں اور ان لوگوں کے خواہشات کی، بدعات کی، ایجادات کی ہرگز پیروی نہ کریں جو جانتے نہیں، جو علم نہیں رکھتے، جو اندھے بہرے ہو کر جنہوں نے اختلافات کی وجہ سے راہ کو گم کر دی، روشنی کو انہوں نے گل کر دیا، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کریں۔ کون؟ یہ یہود، یہ نصارہ، یہ مشرکین جو اسلام کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، ان کی اتباع نہ کریں۔ ہم نے آپ کو شریعت دی، ہم نے آپ کو لیڈرشپ کا مقام عطا کیا۔ ثم، یہ ثم کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اب ان کا معاملہ ختم، بنی اسرائیل کو اللہ نے ہٹایا منظر سے اور اللہ کے رسول کو ایک نئی شریعت دے کر کھڑا کیا، اور آپ سے فرمایا گیا آپ بھی اس شریعت کی اتباع کریں اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی اس شریعت کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اس روشنی میں اپنی زندگی کا سفر وہ طے کریں۔ انشاءاللہ اور بعض باتیں آتی ہیں کل، انہیں اسی موضوع کا تھوڑا سا حصہ باقی ہے، کل اس پر گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آخرت کا ایک منظر آتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ آج انہی باتوں پر گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار۔ الہنا ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، بارے الہ اس عظیم کلام کے حکمتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کائنات کے ہر کونے میں تیری جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں انہیں پہچاننے، سمجھنے اور تیری عظمت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمیں توحید پر قائم رکھ، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ توحید پر ہمیں قائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے پروردگار کلمہ شہادت کے ساتھ ہمارے خاتمہ فرما۔ اے پروردگار ہماری امت کو متحد رکھ، ہمیں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اسے رفع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار دنیا میں مسلمانوں پر جو کچھ حملے ہوتے ہیں اس کا تدارک فرما، اور اس میں ہماری جو کمزوری ہے پروردگار اس کا ہمیں احساس عطا فرما۔ ہمیں اپنے آپ کو متحد اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رمضان میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں انہیں تو قبول فرما، رمضان میں ہم جو دعائیں کرتے ہیں انہیں تو قبول فرما، قرآن مجید کی جو تلاوت ہم کرتے ہیں ان سب کو تو قبول فرما۔ مزید نیکیاں کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما۔ ربنا